گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ عزوجل بالخصوص کرامت، ولایت، اس سے متعلق جو سوال ذہن میں آتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس پر کلام کریں گے۔ اگر آپ آخر تک شامل سلسلہ رہیں گے تو اس موضوع سے متعلق اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عزوجل اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب تشریف فرما ہے، پہلا سوال میں عرض کروں۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ ولایت کسے کہتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ولایت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا نام ہے۔ ولایت کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اس کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، ولی اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صفات کی معرفت نصیب ہو، اور جو اطاعت اور پرہیزگاری بندگی کا پابند ہو، اور پھر گناہوں سے، ناجائز امور سے بچتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو یہ اپنی ولایت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک خاص عطیہ ہے، تحفہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ بہت ہی زیادہ بندے کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا دوست بنا لے۔ ایک عام آدمی ہر چلتے پھرتے ایرے غیرے شخص سے دوستی نہیں کرتا، واسطہ پڑتا ہے، سلام دعا کی، ہیلو ہائی کیا، جتنی ضرورت کی گفتگو تھی کی، اس کا کام آنا تھا کام آ گیا، یا اس سے کام لینا تھا اس سے کام لے لیا، لیکن اس کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ انسان اسی کو دوست بناتا ہے کہ جس سے اسے محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں میں سے بعض ایسے بندے اس کو منتخب فرما لیتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دوستی ہے، یہ ایسی دوستی ہوتی ہے کہ پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقرب ہو جاتا ہے،
سبحان اللہ،
کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال رد نہیں فرماتا۔ وہ جس چیز سے پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا فرماتا ہے۔ تو گویا اس کا ایک سلسلہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ بس اس کے دل میں یاد الہی،
سبحان اللہ،
حب الہی، محبت الہی، یہ گھر کر جاتی ہے۔
اللہ
تبارک و تعالیٰ بھی پھر ایسوں سے محبت فرماتا ہے۔
مدیشر کے ناظرین، ولایت کسے کہتے ہیں، اس حوالے سے مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرمایا۔ اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائے کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اب کوئی نیا نبی تشریف نہیں لائے گا، تو ولایت کے حوالے سے بھی کیا کوئی حد بندی ہے کہ ولایت کب تک اور کس طرح؟ اور پھر کیا ایک عام مسلمان اگر چاہے کہ میں یہ منصب حاصل کر لوں، ولی بن جاؤں، تو کیا وہ ولی بن سکتا ہے؟
بلا شبہ نبوت کا، رسالت کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو چکا ہے۔
ٹھیک ہے،
جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرما لیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جن کو نبی بنایا وہ نبی رہیں گے، جن کو رسول بنایا وہ رسول ہیں، اور رسول کے لیے نبی ہونا بھی لازم ہے، وہ نبی بھی ہوتا ہے رسول بھی ہوتا ہے۔ لیکن ولایت کا جو دروازہ ہے نا، وہ بند نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
یہ تاب قیام قیامت، جب قیامت کا وقت آ جائے گا
صحیح،
اور جب روئے زمین پر کوئی لفظ اللہ کہنے والا بھی نہیں رہے گا
صحیح،
قیامت کا وقوع ہوگا
ٹھیک،
تو قیامت تک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کا یہ سلسلہ جس کو سلسلہ ولایت کہا جاتا ہے اس کو جاری فرمایا ہے
ٹھیک،
تو یہ جاری و ساری ہے، آج سے قبل بھی اولیاء کرام اس دنیا میں تشریف لاتے رہے ہیں
صحیح،
اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء سے زمانہ جگمگ جگمگ ہے، فیضیاب ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا
ٹھیک.
یہ الگ بات ہے کہ ہمیں کسی کے ولی ہونے کی خبر نہ ہو
صحیح،
اور وہ اللہ کا ولی ہو
صحیح،
بلکہ خود ولی کو بھی بسا اوقات یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں مقام ولایت پر فائز ہے،
سبحان اللہ،
وہ اپنے آپ کو عاجز جو بھی ان کی عاجزی کا انداز ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ مقام ولایت پر فائز ہوتے ہیں
ٹھیک.
اب یہ سوال کہ ولی کس طرح بنا جا سکتا ہے
ٹھیک،
تو دیکھیں ولایت جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے،
سبحان،
تحفہ ہے
صحیح،
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس منصب کے قابل بنا دیتا ہے
صحیح،
اس کو اپنی ولایت عطا فرما دیتا
صحیح
ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کا ذریعہ جو ہے نا وہ نیکیاں بنتی ہیں
صحیح،
تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، ترک خواہشات دنیا
صحیح،
ان چیزوں سے جو جس کا دل بھرا ہوتا ہے کہ وہ یاد الہی سے بھرا ہو
صحیح،
حب الہی سے، اسی طرح ترک دنیا کا عادی ہو، دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو
صحیح،
احکام شرع کا پابند ہو، اور تقوی کے جتنے درجات ہیں ان پر عمل پیرا ہو
صحیح،
تو اس طرح جو نیکیوں کا خوگر ہو جاتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو بسا اوقات یہ چیزیں تقوی، پرہیزگاری، نیکی، اطاعت گزاری، یہ ذریعہ بنا دی جاتی ہیں مقام ولایت تک پہنچنے کا
ٹھیک ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذرائع سے بھی کسی بندے کو ولی بنا دیتا ہے
ٹھیک.
تو ولایت ایسا نہیں ہے کہ جیسے کسی آدمی کی عمر 80 سال ہو اور اس نے ایک بھی گناہ نہیں کیا
ٹھیک،
تو وہ ولی ہے،
یہ طے نہیں ہے،
یہ طے نہیں
ٹھیک.
ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص عطیہ ہے،
عطیہ.
یہ ہر کسی کو نہیں عطا فرماتا، ہاں جس کو دیتا ہے وہ فاسق نہیں ہوتا
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، وہ گناہ گار ولایت بھی ہو اور گناہ گار بھی ہو،
ساتھ ساتھ چل رہے ہیں
دونوں کام، ساتھ ساتھ چل رہے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتقاضا بشریت اگر کسی بندے سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو ان کو ان گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے،
سبحان اللہ،
اور اگر جس کو ولایت عطا فرما دیتا ہے تو اب اس ولی اللہ کے مطلب جو بھی معاملات ہوتے ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری کے مطابق ہی اس کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ گار بھی ہو اور زمانے کا ولی اور قلندر بھی ہو
صحیح.
جیسے کہ بعض اوقات ہمارے یہاں پر بعض لوگوں نے اپنے جن لوگوں سے بیعت کی ہوتی ہے
صحیح،
وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے
صحیح،
ہر طرح کے مشروبات چل رہے ہوتے ہیں، جائز ناجائز سب چل رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ان کے اوپر بھی کوئی تقوی پرہیزگاری کا دور دور تک کوئی لیبل، کوئی نشان نظر نہیں آ رہا ہوتا، بلکہ جو تقوی پرہیزگاری کی باتیں کرتے ہیں ان سے یہ لوگ الجھتے ہیں
صحیح.
کیا تم نماز، ہمیں مطلب ہم تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں،
پہنچے ہوئے ہیں،
تم لوگ تو جو ہے وہ رستے پہ چل رہے ہو، ہم منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو جو منزل پہ پہنچا ہوا ہو اس کو رستے پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو شریعت اللہ تک پہنچانے کا رستہ ہے
صحیح.
ہم تو پہنچے ہوئے ہیں
صحیح.
تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم تو پہنچے ہوئے ہیں
صحیح.
ہمیں شریعت پہ چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایسوں کے بارے میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن کہاں تک؟ الی النار، شریعت کو چھوڑ کر کوئی جنت یا قرب الہی تک نہیں پہنچ سکتا،
بے شک
ہاں پہنچے گا ضرور، لیکن جنت کے علاوہ جو دوسرا ٹھکانہ ہے نا
جہنم،
اس طرف
شیطان تک پہنچے گا،
شیطان تک پہنچے گا، شیطان کی میت تک پہنچے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا قرب خاص عطا فرمائے، تقوی پرہیزگاریاں میں عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو شریعت کو بالکل ڈی گریڈ کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، وہ طریقت، طریقت کا لفظ رٹا ہوا ہوتا ہے اور طریقت کا پا بھی نہیں پتا ہوتا کہ طریقت کیا ہے. علماء یہ فرماتے ہیں کہ طریقت یعنی باطن کی اصلاح ظاہر کی اصلاح ہوئے بغیر نہیں ہو سکتی
صحیح.
جو شریعت پہ عمل کر رہا ہوگا آہستہ آہستہ اس کی باطن کی بھی اصلاح ہوتی رہے گی، جو شریعت پہ عمل نہ کرے تو اور وہ تصور کرے کہ میری باطن کی اصلاح ہو رہی ہے، یہ خام خیالی
ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرمایا کہ ولایت جو ہے یہ آدمی خود حاصل نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا ولی بنائے. البتہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں ولایت کا جو ہے وہ تاج عطا فرما دے. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائی، اگرچہ دوران کلام آپ نے گفتگو فرما دیے کہ پہچان جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم یہ جان لیں کہ سامنے والا اللہ کا ولی ہے. البتہ ہمارے معاشرے کے اندر جو معاملات ہیں ہم دیکھتے ہیں، یعنی لوگوں نے مختلف جو نام رکھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ اگر کسی کی زلفیں ہمیں بڑی نظر آتی ہیں، اس نے ایک جبہ پہنا ہوا ہے یا اس طرح کا، وہ تو لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں کہ یار یہ جس طرح کا اس کا رکھ رکھاؤ ہے تو یہ شاید کوئی پوچھا ہوا ہے. تو کیا فرمائیں گے کہ یعنی ہم اگر کسی کے پیچھے چلیں یا کسی کو اپنا، یعنی اگر ہم کسی کو ولی منتخب کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ولی ہے، تو ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم کیا چیزیں دیکھیں؟
اصل معیار جو ہے نا وہ شریعت پر عمل ہے.
ٹھیک.
صوفیہ کرام خود ہی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو اگر آپ ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا،
صحیح،
تو یہ کوئی کمال نہیں ہے.
ٹھیک
ہے. ہوا میں اڑنا تو بچپن سے پرندہ بھی سیکھ لیتا ہے، وہ بھی جب تک زندہ ہے وہ ہوا میں اڑتا ہی رہتا ہے.
صحیح بات.
تو ہوا میں اڑنا یہ کوئی کمال نہیں ہے.
صحیح.
اسی طریقے سے پانی پہ چلنا، تیرنا، تو جہاز کشتیاں چلی رہی ہوتی ہیں، تو پانی کے اندر رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے.
مخلوق ہے اللہ،
کتنی مخلوق ہے، جو خشکی میں بھی اتنی مخلوق نہیں جتنی سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوق موجود ہے. تو فضل و کمال محض یہ نہیں ہے کہ ہوا میں اڑ جانا، ہوا پہ مسلح بچھا کے اس پہ نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، اس طرح پانی کے اوپر تیرتے ہوئے چلے جانا، تو یہ ولایت کی کوئی علامت نہیں ہے. یہ کام تو بہت ساری مخلوق جاندار بھی کر رہی ہے اور بے جان چیزیں بھی یہ کام کر ہی رہی ہیں.
صحیح.
اصل جو معیار ہے وہ ہے شریعت مطہرہ کی پابندی.
ٹھیک.
جو اللہ و رسول کے احکامات ہیں ان کی جو پابندی کر رہا ہے،
صحیح،
تو وہ سیدھے رستے پر ہے.
صحیح.
جو نہ نماز پڑھے نہ روزے رکھے، شریعت مطہرہ کے خلاف عمل کرے، بلکہ بسوں کا تو ایسے ٹھٹا مذاق کرتے ہیں، کوئی ان کو حکم شرع بتایا جائے تو نہیں مانتے.
نہیں مانتے.
طریقہ ہمارا رستہ طریقہ تھے، انہی لوگوں سے ان کو یہ دیکھ لینا کہ واضح طور پہ قرآن پاک میں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے یہ بہترین ایسا یعنی پیروی کا نمونہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین نمونہ قرار دیا ہے، اسوہ قرار دیا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کے صدقے اب جو بھی ولی، غوث، ابدال، قطب، جو بھی جس کو مقام ملنا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ایمان لائے بغیر تو نہیں مل سکتا.
صحیح.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اپنانے سے کوئی کہے کہ میں ولایت کا مقام پالوں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا.
ٹھیک.
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہدایت کا رستہ دکھانے والی ذات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو ان کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے ہی خدا تک پہنچا جا سکتا ہے. اس طریقے کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آدمی مقبول نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ نماز، روزہ، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اور جو جو احکامات ہمیں تعلیم فرمائے یہ ہماری اصلاح کے لیے، ان کے مطابق جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہے.
مدنی چینل کے ناظرین بہت وسیع موضوع ہے یہ ولایت کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس پہ کمپلیٹ گفتگو تو نہیں ہو پائے گی، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے. ابھی کئی سوالات ہیں، یعنی ولایت اور کرامت، کرامت پر بھی لوگ کلام کرتے ہیں کہ جو اولیاء کرام ہیں ان سے کرامت کا ظہور ہونا چاہیے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
محمد شہزاد اتاری ضیاء کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. کرنی تھی کہ کچھ تبرک سے مراد، یعنی تبرکات، ایک ہوتا ہے تبرک کھانے کے حوالے سے یا پیر و مرشد سے کوئی ایسی چیز ملے، اور ایک ہوتا ہے تبرکات جو بزرگان دین سے منسوب ہے. اب یہ حکم ارشاد فرمائیے کہ ان کی تصاویر بھی تبرک کہلائیں گی.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. تبرکات کے حوالے سے ایک تفصیلی سوال تھا، وہ آپ نے بھی سماعت فرمایا.
اب اس کے اندر سوال میں جو ایک چیز یہ سمجھ میں آئی کہ ان کا ایک سوال کا جز تھا کہ اولیاء اللہ کی تصاویر بھی کیا تبرک ہیں.
جی.
تو دیکھیں، تصاویر چاہے کسی ولی کی ہو،
ٹھیک،
یا کسی نبی کی، کسی نے فرضی بنا لی ہو، تو تصویر تبرک نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے.
چاہے نبی کی تصویر کوئی مفروضی طور پہ بنا لے، یا کسی ولی کی بنا لے، یا ایک تو مفروضی تصویریں ہوتی ہیں، فرضی تصاویر، ایک ذہن میں آیا کہ اس طرح ہوں گے بزرگ، چہرہ ایسا ہوگا، اور بعض ایسی ہوتی ہیں ریئل، جیسے حالیہ زمانے میں کوئی اللہ کے ولی ہیں، کوئی ان کی تصویر کھینچ لیتا ہے، اور ان کی تصویر کو اپنے پاس رکھتا ہے بطور تبرک رکھتا ہے، تو تصاویر قابل تبرک چیز نہیں ہیں، ان کو قابل تبرک سمجھنا بھی غلط ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو بت پرستی کی جو ابتدا ہے اس کی اصل تصویر ہے. جو مشہور بت جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، ود اور یسو یعوق وغیرہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندے تھے، جب یہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے جانے کے بعد لوگوں کو ان کی یادیں آتی تھیں،
ٹھیک،
تو بعد والوں نے کچھ مورتیاں بنائی انہی کی ہم شکل، وہ ان کو دیکھ کے تھوڑا سا ان کو دل بہل جاتا تھا کہ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے ایسے تھے. ان کے گزرنے کے بعد ان کی آنے والی نسلوں کو شیطان نے اس انداز میں بہکایا کہ تمہارے آبا و اجداد ان تصاویر کی، ان مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، ان سے مانگا کرتے تھے. تو اس طرح پھر یہ بت پرستی کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو تصاویر کی تعظیم کرنا جائز نہیں ہے. تبرک بنا، کسی بھی شے کو تبرک جب سمجھا جاتا ہے نا، با برکت سمجھا جاتا ہے، تو اس کے لیے تعظیم ضروری ہے،
ٹھیک ہے،
اور تصویر لائق تعظیم نہیں ہے، بلکہ تصویر ایسی چیز ہے کہ جس کے جہاں پہ تعظیم ہو رہی ہو وہاں اللہ تعالی کی رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے، تو اس لیے تصویر کی تعظیم نہیں کر سکتے، اس کو بطور تبرک نہیں رکھ سکتے.
ٹھیک ہے، ولایت سے متعلق موضوع چل رہا ہے، آئیے مزید میں مفتی صاحب سے اس حوالے سے سوال عرض کروں گا. حضور ارشاد فرمائے کہ ولی اور علم ان دونوں کا آپس میں،
ولی جاہل شخص نہیں بن سکتا.
اچھا،
یہ صوفیہ کرام جو اولیاء کرام کا ایک طبقہ ہے،
ٹھیک،
تو وہ واضح طور پہ یہ فرماتے ہیں کہ ولی جو ہے نا وہ عالم ہوتا ہے. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ واضح طور پہ فرماتے ہیں مت تخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جاہل شخص کو اپنا ولی نہیں بنایا.
صحیح.
اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس اوقات ایک آدمی ہوتا ہے کہ اس نے نہ مدرسے میں پڑھا ہوتا ہے،
صحیح،
لیکن وہ تقویٰ، پرہیزگاری اور اس کے اعمال، اتباع سنت، وہ جذبے اس کے اندر ہوتے ہیں،
صحیح،
تو وہ ولی بھی ہوتا ہے،
صحیح،
وہ واقعتاً ولی ہوتا ہے. تو حالانکہ اس نے مدرسے سے نہیں پڑھا ہوتا تو کیا پھر بھی وہ ولی ہو سکتا ہے؟ تو ولایت کے لیے کسی مدرسے یا دینی ادارے کا فارغ التحصیل ہونا ضروری نہیں ہے،
ٹھیک،
ولی کا عالم ہونا ضروری ہے،
صحیح،
لیکن اس کے عالم ہونے کے لیے سند یافتہ عالم ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کو بھی ولی بناتا ہے، یا تو وہ پہلے سے اہل علم ہستیاں ہوتی ہیں،
ٹھیک،
جیسے مثال کے طور پہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ہمارے پیر پیرا، میر میرا، شیخ عبد القادر جیلانی قدسہ سرون نورانی کی ہستی ہے، آپ نے بھی علم دین حاصل کیا، پڑھتے پڑھتے مقام ولایت، تو آپ کو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا تھا، لیکن ایک ذریعہ یعنی علم دین سے انہوں نے کبھی کنارہ کشی نہیں کی، وہ علم دین ہی کے ماحول میں پلے بڑھے اور تقویٰ پرہیزگاری ان کا شعار بنا،
ٹھیک ہے،
اور مقام ولایت ان کو نصیب ہوا. اور ایک وہ ولی ہوتا ہے جو سابقہ زندگی پہ اگر اس کی نظر ڈالتے ہیں تو وہ کوئی خاص نہیں تھا،
صحیح،
لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام ولایت عطا فرمایا تو وہ جو ساری جہالتیں تھیں سابقہ زندگی کی،
صحیح،
وہ جہالتیں دور فرما دی،
صحیح،
معرفت، علم، عرفان اس کو نصیب فرمایا.
صحیح.
جتنا ولایت کے لیے علم ضروری ہوتا ہے وہ سارا علم اس کو اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب کے علاوہ ویسے ہی عطا فرما دیتا ہے، جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے.
صحیح.
یہ خاص ایک ایسا علم ہوتا ہے جو مدرسے میں پڑھ کر حاصل نہیں ہوتا.
ٹھیک.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری اسباب کے علاوہ ویسے ہی اپنے طور پر علم کے دروازے ان کے لیے منکشف فرما دیتا ہے، پھر جب علم عطا ہو جاتا ہے پھر اس کو اپنا ولی بنا دیتا ہے. ایسے کثیر واقعات ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ شعر آپ نے کئی بار سنا ہوگا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کے گھر پہ ایک چور آتا ہے. اب چوری کے لیے وہ جو بھی چور کیا اس میں کیا لینا ہے، کوئی روپے، پیسے، درائم، دینار، جو کچھ وہ اس حساب سے آیا تھا، لیکن اس کو ایسی کوئی چیز چوری کرنے کے لیے ملی نہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خبر دی جاتی ہے کہ فلاں مقام کے جو قطب تھے ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب کوئی قطب چاہیے، اور مقام قطبیت یہ غوث پاک کے در سے تقسیم ہوتی ہے. فرمایا وہ جو فلاں جگہ پہ ایک آدمی چھپا ہوا ہے اس کو لے آؤ، وہ قطب ہے. اب اس پہ ایسی نظر ڈالی کہ وہ چور، اب چور علم دین ہو اور تقویٰ پرہیزگاری ہو تو چوری کیوں کرے؟
صحیح.
تو عام طور پہ یہ طبقہ چور، ڈاکو، یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو علم دین سے دور ہوتا ہے. لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جو نظر ڈالنی تھی ڈالی اور اس کو معرفت کے وہ راستے طے کروا دیے جو ایک ولی کے لیے ضروری ہیں. اور مقام ولایت میں بھی قطب یہ ایک درجہ ہے,
ٹھیک,
اس کو وہ ساری توفیقیں ملیں توبہ کی اور ساری معاملہ, تو وہ قطب بن گیا.
صحیح.
تو یہ اللہ تبارک و تعالی جس کو ولی بناتا ہے
علم بھی
اسے علم سے نواز دیتا ہے.
اچھا, ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمائے, یہ تو بات واضح ہو گئی کہ جاہل جو ہوتا ہے جس کے پاس علم دین نہ ہو تو وہ ولی نہیں بنتا, لیکن ہمارے یہاں ایک بات یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جسے ہم ولایت کا یعنی ہمارے نزدیک جو ولی ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں بھئی اللہ کا ولی ہے, تو پھر ہم ٹو میں بھی پڑ جاتے ہیں کہ یار کوئی کرامت کا ضرور ہونا چاہیے, کوئی کرامت بھی تو پتہ چلے کہ حضرت کے اندر کیا کیا کرامتیں ہیں.
کرامت نظر نہیں آئی,
نظر نہیں آئے تو پھر کہتے ہیں یار یہ مطلب ولی نہیں ہے. تو کیا ولایت اور کرامت کا بھی آپس میں کوئی ہے تعلق؟
دیکھیں, ولی ہونے کے لیے کرامت کوئی لازمی حصہ نہیں ہے.
ٹھیک,
یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کرام سے کرامت ظاہر فرما دیتا ہے, ان سے کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے.
صحیح.
لیکن ولی ہونے کے لیے کرامت ہونا, کرامت کا دکھانا یہ کوئی لازم نہیں ہے.
ٹھیک,
بغیر کرامت کا اظہار کیے بھی وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. اس طرح ایک بزرگ کے بارگاہ میں ایک آدمی ایک عرصے دراز تک خدمت میں رہا.
صحیح.
اور بالآخر جانے لگا. کیوں جا رہے ہو؟ حضرت میں آیا تھا کہ آپ ایک اللہ کے ولی ہیں, آپ کی کرامتیں اور یہ ساری چیزیں.
صحیح.
لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا. تو نے فرمایا تم نے میرے شب و روز کے اعمال افعال دیکھے, ہاں دیکھے, ان میں کوئی کام میں نے شریعت کے خلاف کیا نہیں کیا. تو اس طرح وہ بتاتے رہے میں نے یہ گناہ کیا نہیں کیا, میں نے کوئی فرض چھوڑا نہیں چھوڑا. تو میرے اندر کوئی ایسا کام بتاؤ جو گناہ ہو.
صحیح.
نہیں ہے. تو یہ چیز کلیئر فرمائی کہ ولی ہونے کے لیے صاحب کرامت ہونا کچھ ضروری نہیں ہے. الاستقامت فوق الکرامہ, یہ علماء صوفیہ کا ہی مقولہ ہے کہ نیکی پر استقامت, طاعت پر, پرہیزگاری پر استقامت, گناہوں سے بچنے پر استقامت, یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے.
ٹھیک.
تو اس لیے صاحب کرامت ہونا یہ ایک ولی کے لیے لازمی جز نہیں ہے. البتہ صاحب کرامت وہی ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے.
سبحان اللہ. اچھا سر, یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ظاہر اولیاء کرام کی مختلف اقسام ہیں نا.
جی.
تو اللہ تعالیٰ جسے اپنا ولی بناتا ہے بے شمار برکتیں فضائل بھی عطا فرماتا ہے. تو ایک تو کرامت کا آپ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ کوئی لازمی جز نہیں ہے ولایت کے ساتھ. جی. اچھا, بعد وصال بھی کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہو بعد وصال اس سے مطلب کرامتوں کا ظہور ہو یا اس طرح کی کوئی صورت؟
بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں وہ بعد وصال بھی کرامتیں دکھاتے رہتے ہیں.
اچھا,
تو کرامت کا معنی کیا ہے؟
صحیح.
یہ اگر واضح ہو جائے تو کرامت اس خرق عادت, اس خلاف عادت کام کو کہا جاتا ہے جو عام طور پہ مطلب عادت کے اندر ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن کسی اللہ کے ولی سے صادر ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. مثال کے طور پہ آدمی کا ہوا میں اڑنا.
صحیح.
آدمی ہم نہیں اڑ سکتے.
صحیح.
یہ عادت کے خلاف ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی اگر ہوا میں اڑتا ہے تو یہ ان کی کرامت ہے.
صحیح.
اسی طرح چپل ہم ہوا میں پھینک دیں تھوڑی دیر میں وہ نیچے آ جاتی ہے.
صحیح.
وہ اڑتی نہیں ہے جب تک اس میں ہماری پھینکنے کی طاقت ہوتی ہے, وہ اوپر جا رہی ہوتی ہے, اس کے بعد جب ہماری پاور ختم ہو جاتی ہے پھر وہ نیچے آ جاتی ہے.
صحیح.
لیکن اولیاء کرام کی کرامات میں سے کہ انہوں نے بہت سارے ایسے جادوگروں کو جو الٹے سیدھے شوب دے دکھا رہے تھے.
صحیح.
انہوں نے اپنی نالین شریف اس کی طرف اڑائی, اب وہ نالین شریف اس کے ساتھ ساتھ اڑ رہی ہے.
سبحان.
ان کی کرامت ہے. تو یہ خرق عادت کام, خلاف عادت کام جو اللہ کے ولی سے صادر ہوتا ہے وہ کرامت ہے. وہ کرامت جو ہے وہ بعد وصال بھی اولیاء کرام کے انتقال کے بعد بھی کرامتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے. تو جیسے بہت سارے اولیاء کرام ان کے اجسام منتقل ہونے کا معاملہ ہوا تو کسی بھی آدمی کا قبر میں جب اس کو رکھ دیا جائے سال ہر سال گزر جائیں.
صحیح.
اس کے بعد اس کی قبر کو ایک کھولا جائے تو بسا اوقات کچھ بھی نہیں نکلتا. تو نارملی کسی بھی آدمی کا یہ معاملہ ہے.
صحیح.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے اجسام اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے.
سبحان.
تو مدنی مذاکرے میں ایک بزرگ کا دکھایا گیا ہے تو 150 سال کے بعد ان کے جسم کو منتقل کرنے کی ضرورت پیش آئی.
صحیح.
تو جسم سلامت, کفن سلامت. تو یہ ان بزرگ کی کرامت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم بندوں پر ظاہر فرمائی. کہ عام طور پہ اتنے عرصے کے بعد آدمی کا جسم سلامت کفن سلامت رہے یہ بعید ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کرامت عطا فرماتا ہے. کرامت کا معنی چاہے وہ از خود اس کا اظہار فرمائیں چاہے ان سے صادر ہو جائیں بے ساختہ, تو دونوں طرح کی صورتیں. اور کرامت میں سے ایک صورت یہ ہے کہ بعد وصال بھی یہ اولیاء کرام اپنے چاہنے والے عقیدت مندوں کی مدد فرماتے ہیں.
ٹھیک ہے,
ایسے بھی کثیر واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ بعد وصال بزرگان دین مدد فرما رہے ہوتے ہیں.
صحیح. مدی چل کے ناظرین, ابھی مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے ولایت کے حوالے سے بھی کرامت کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ مطلب کرامت کسے کہتے ہیں, اور اولیاء کرام کے ساتھ کرامت کا جو معاملہ ہے یہ کچھ لازمی جز نہیں ہے, وہ الگ بات ہے کہ اگر ان سے اس چیز کا ظہور ہو جائے. مدی چل کے ناظرین, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ بعض اوقات ایک ایسا شخص کہ جو بظاہر ہم دیکھتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا, لیکن اس سے بھی بعض اوقات کوئی ایسی بات صادر ہو جاتی ہے جو ہماری عقل میں نہیں آتی, اور ہم ڈارے گی کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ تو اس کی کرامت ہے. تو آئیے مفتی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جو بے نمازی ہے, رمضان کے روزے نہیں رکھتا, خاص خاص کر گناہ کر رہا ہے, اس سے بھی بعض اوقات اس طرح کی کوئی بات صادر ہو جاتی ہے اور پھر سامنے والا یہ کہتا ہے یہ تو بڑا پوچھا ہوا ہے, تو کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں, جو شخص فاسق ہو, گناہ گار ہو, شریعت مطہرہ پہ عمل نہیں کرتا ہو, تو بس اوقات اس طرح کی چیزیں ان سے بھی صادر ہو جاتی ہیں جو خلاف عقل ہوتی ہیں, عقل میں نہیں آتی. عام طور پہ وہ اس طرح کے کام نہیں ہوتے جو عادتاً ہو رہے ہوتے ہیں, خلاف عادت ان سے کوئی کام سرزد ہوتا ہے تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ کرامت ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اصل ہے کرامت جو ہے نا وہ ولی سے صادر ہوتی ہیں.
ٹھیک
ہے, ولی فاسق آدمی نہیں ہوتا, جاہل آدمی ولی نہیں بن سکتا. تو اب ایسے آدمی سے بھی بہت ساری چیزیں اس طرح کی صادر ہوتی ہیں, تو بلکہ صرف مسلمان گناہگار فاسق ہی نہیں, کافروں سے بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں سرزد ہو رہی ہوتی ہیں, وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ کیے ہوئے ہوتے ہیں.
صحیح.
تو یہ سب ہیں استدراج.
صحیح.
جو جادو کی صورتیں ہیں.
ٹھیک ہے,
تو ان کا کرامت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس طرح کی انہونی چیزیں ان سے سرزد ہونے لگے ہیں, خلاف عادت وہ کام لوگوں کے سامنے کر رہے ہوں.
صحیح.
تو یہ کوئی ان سے عقیدت کا اظہار کرنے کے ایک ذریعہ لوگ بنا لیتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو یہ غلط چیز ہے. تو ایک آدمی نمازی نہیں, پرہیزگار نہیں, شریعت پہ عمل نہیں کرتا, اس سے اگر کوئی ایسی چیز سرزد ہو رہی ہے تو اس کا معتقد ہو جانا اور اس کو اللہ کا ولی سمجھنا, ولایت کا تاج اس کو پہنا دینا, اور اس کے اچھے برے ہر طرح کے کام کو بس اوکے بھائی یہ کر رہے ہیں نا, کوئی نہ کوئی ہوگا, یہ پہنچے ہوئے, ان کو اجازت ہوگی نماز نہ پڑھنے کی, یہ روزے نہیں رکھتے تو یہ ان کو اجازت ہوگی, نماز نہیں پڑھ رہے تو مکہ شریف میں نماز پڑھتے ہوں گے, تو مدینہ میں نماز پڑھتے ہوں گے. عام طور پہ اس طرح کے آدمی جو نماز بھی نہیں پڑھ رہے اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بھی کیا ہوا ہوتا ہے, شریعت پہ عمل بھی نہیں کر رہے ہوتے, اور ایک طبقہ ان کا عقیدت مند ہوتا ہے, تو بس اوقات اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں.
صحیح.
کہ حضرت نماز تو مدینے میں پڑھتے ہیں, کھانا یہیں کھائیں گے.
صحیح.
کھانا ہی کہیں گے, نماز مدینے میں پڑھتے ہیں, فجر تو بغداد میں ہوتی ہے, تو ظہر فلاں شہر میں ہوتی ہے, جبکہ ہمیں وہ فجر ظہر کے وقت میں یہی نظر آتے ہیں.
صحیح.
لیکن ان کی روح چونکہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے, آپ کو نہیں پتا. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا, لیکن ہمیں پھر یہ بھی بتانا پتا ہونا چاہیے نا کہ یہ صبح کا ناشتہ بغداد شریف میں ہوتا ہے ان کا, یہاں پہ پھر کھانا بھی نہیں کھائیں گے دوپہر کا, کہ دوپہر کا کھانا مدینے شریف میں لنگر ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے, یہاں پہ نہیں کھانا چاہیے نا. تو کھانا پینا, سونا, کپڑے پہننا, جو کچھ دنیاوی کام ہیں وہ سب یہیں ہو رہے ہیں.
صحیح.
روزہ فلاں جگہ, تو نماز فلاں جگہ, تو یہ سب شیطانی وسوسے خیالات ہیں, ان سے نکلنے کی ضرورت ہے. ولی فاسق نہیں ہوتا, بے نمازی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, روزہ خور نہیں ہوتا.
صحیح.
روزہ دار ہوتا ہے, ولایت کے اندر نیکی جھلک رہی ہوتی ہے, اس سے لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کی صحبت تو لوگوں کی جہالت کو دور کر رہی ہوتی ہے, ان کی صحبت جو ولایت کی ولیوں کی صحبت ہوتی ہے وہ آدمی کو نیک بنا رہی ہوتی ہے. اور یہاں جس طبقے کی اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جس کو ہم بے تاج بادشاہ بنا دیتے ہیں ولایت کا.
صحیح.
اور وہ اس کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں, اور اس کو دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ اور گناہوں کی طرف دلیل ہو جاتے ہیں.
صحیح.
تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے.
مدی چل کے ناظرین, بہت پیاری گفتگو چل رہی ہے. اچھا حضور, یہ ارشاد فرمائیں کہ ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہوتے ہیں. ایک ایس ایم ایس ہی آیا کہ کسی عالم کے لیے یہ کہنا کہ بھائی یہ غلطی کرتے ہیں اور غلط مسئلے بیان کرتے ہیں تو ایسا کہنا کیسا؟
دیکھیں، اب یہ عالم جو ہے اگر واقعتاً غلط مسئلے بیان کر رہا ہے ایسا ممکن ہے؟
یہ عوام میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم نے تو بچپن سے یہ سنا ہی نہیں اور آج ہی یار یہ بات ہمیں پتہ چلی ہے، انہوں نے آج ہی ہمیں بتایا ہے، تو اس پر
اب اس میں دیکھیں مختلف صورتیں ہیں. بعض واقعتاً ایسے مطلب ہیں تو مدرسے سے پڑھے ہوئے، لیکن وہ صحیح طور پہ مضبوط عالم جس کو کہنا مسائل شرع سے واقف اس طرح کے حوالے سے تھوڑے کمزور ہوتے ہیں. اب وہ اپنی اٹکل سے بسا اوقات مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات وہ پورا پڑھا ہوا نہیں ہوتا، دو تین چار درجے پڑھے ہوتے ہیں لیکن علاقے میں مفتی عالم سب کچھ مطلب ٹائٹل ہو گیا ہوتا ہے، تو بسا اوقات ان سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اگر کوئی ایسا ہے تو اب یہ ہے کہ ایسے بھی افراد ہمارے معاشرے میں ہیں، لیکن رہا معاملہ جو واقعتاً اچھا عالم دین ہے اور اس کو واقعتاً مسائل شرع سے آگاہی ہے اور وہ کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہے، اور وہی آپ کی بات کہ ہم نے تو کبھی سنا نہیں، آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں، تو اس پہلی دفعہ سننے کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ غلط بیان کیا، تو یہ والی سوچ بھی عوام میں پائی جاتی ہے کہ جو انہوں نے سنا سنایا ہوتا ہے بچپن سے یا دیکھا دیکھا ہوتا ہے بڑوں کو، تو اس کے مطابق اگر کوئی چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی بتایا جاتا ہے کہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، تو اس پہ بھی آپ کی والی بات کہ وہ کہتے ہیں بھائی یہ مسئلہ غلط بیان کر رہے ہیں. تو مسئلہ غلط نہیں ہوگا، ہاں یہ ہے کہ مسئلہ صحیح تھا پہلی دفعہ سننے کو ملا ہے. ایک تعداد ہے جو نماز کے مسئلے کبھی کسی بزرگ کو سمجھانے کا موقع ملتا ہے کہ حضرت آپ نماز میں یہ کام کر رہے ہیں، اس طرح کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. نہیں میاں، کیسے ٹوٹ جاتی ہے؟ آج پہلی دفعہ تم بتا رہے ہو، آ گئے جمعہ آٹھ دن، ہمیں کیا سکھانے، ہم تو 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں. تو 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بعد میں پیدا ہوئے، آپ سے صدیوں پہلے نماز کے وہ مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے.
ٹھیک ہے،
اب کسی بتانے والے نے آپ کو ایک مسئلہ بتایا ہے اور آپ کو توجہ دلائی ہے غلطی کی طرف کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، اس کو تسلیم کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ نہیں میاں تم مسئلہ غلط بیان کر رہے ہو، ہم جو دیکھتے آئے، ہم نے فلاں عالم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ہم ان کے ساتھ رہے ان کے ساتھ رہے ان کے ساتھ رہے، تو ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. ضروری نہیں ہے کہ نہیں دیکھا، اس وقت موقع ہی نہیں آیا ہوگا اس طرح کا، انہوں نے بیان کرنے کا کبھی موقع نہیں آیا ہوگا جن کی صحبت میں بیٹھتے ہوں گے، کبھی آپ نے پوچھا نہیں ہوگا اس طرح کا، پوچھا ہوتا تو آج وہ بھی وہی فرماتے جو آج آپ کو بتایا جا رہا ہے. تو عالم مسئلہ غلط بیان کرے اس کا امکان ہے، لیکن بسا اوقات وہی بات جو آپ نے کہی کہ مسئلہ ہمارے ذہنوں میں جو اٹکا ہوا ہوتا ہے اگر وہی جواب ہوگا تو صحیح ہوگا
ورنہ غلط
ہے. تو یہ معیار نہیں ہے کہ میرے ذہن کے مطابق جو جواب آئے گا وہ صحیح ہوگا اور میرے ذہن کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ غلط ہوگا، معیار حکم شریعت ہے.
اچھا، یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے اپنی مسجد میں کہیں کوئی مسئلہ سنا اور آپ کو کنفیوژن ہے، تو آپ ان سے بڑے جو مفتی ہوں ان سے رجوع کر کر آپ اس کی تصدیق کریں.
اس طرح بھی اگر یہ ہے کہ کوئی عالم غلط مسئلہ بیان کرتے ہیں اس کی تحقیق کی جائے،
تحقیق کی
اور اپنی بھی جو دل میں وہ آ رہا ہے نا کہ یہ انہوں نے مسئلہ صحیح بیان کیا غلط، تو اس کی بھی وہ تشفی ہونی چاہیے. تو جیسے دارالافتاء اہل سنت ہیں یہاں پہ رجوع کریں، اسی طرح اپنے شہروں میں بڑے بڑے اہل سنت کے مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں، ان سے رجوع کیا جائے کہ یہ مسئلہ میں نے سنا ہے یہ صحیح ہے غلط ہے، ہو سکتا ہے وہ مسئلہ جو عالم دین بیان کر رہے ہیں وہی صحیح ہو اور ہمیں سمجھنے میں غلطی لگی ہو. تو اس طرح ان سے بڑے عالم کے ذریعے ہمیں ہماری غلطی کا ادراک ہو جائے گا.
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عزوجل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.